सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के एक और शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे शुमारे की सौती झलकियां रूबरू डॉक्टर अबरार उल हक से हमारा तफसीली मुकालमा।
तो इस तरह 97 में मेरी पहली किताब छपी लाहौर में जब मैं आया, और वो नज़्म की किताब थी, उसका नाम था आखिरी दिन से पहले। तो उसको मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा पज़ीराई मिली।
कलाम शायर बा ज़ुबान शायर में आज आप सुनेंगे दो शुअरा का कलाम इन्हीं की ज़बानी। डॉक्टर खुर्शीद रिजवी और जनाब मुबशर सईद अपना कलाम पेश करेंगे।
ये जो नंग थे, ये जो नाम थे, मुझे खा गए, ये ख्याल पुख्ता जो खाम थे मुझे खा गए। कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की, कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की, वही जाविये के जो आम थे मुझे खा गए।
ख्वाब तो ज्यादा सफर होते हैं, ख्वाब तो ज्यादा सफर होते हैं, और मैं ज्यादा सफर छोड़ आया। ख्वाब तो ज्यादा सफर होते हैं और मैं ज्यादा सफर छोड़ आया। आशिया में हमें हिजरत का निशान, एक टूटा हुआ पर छोड़ आया।
तफहीम गालिब के उनवान से दीवान गालिब की दो मजीद गजलों की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी की ज़बानी।
ये 1816 की गज़ल है गालिब के बहुत ही बचपने की दौर की। तो दोनों गज़लों में जो ख्यालात हैं वो बेइंतहा एब्स्ट्रैक्ट हैं, मुश्किल ना कहूँगा, अल्फाज अपनी जगह हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट ख्याल ज़रूरी हैं, जो शायद गालिब की एक स्टाइल थी उस दौर की, उस ज़माने की।
और आखिर में डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में एक खाका, मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग की शगुफ्ता तहरीर, सुनाएंगे खालिद हमीद।
उनके घर के और बाहर के लिबास में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर उनको रोज़ाना बाहर निकलने का शौक़ ना होता तो लिबास की मद ही उनके अखराजात की फहरिस्त से निकल जाती। जब शाम को घर से निकलते तो अमूमन तुर्की टोपी या छोटा सफ़ेद साफा बांध कर निकलते थे।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 और 1539 किलो हर्ट्ज पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं डॉक्टर अबरार उल हक साहब के साथ एक गुफ्तगु से। डॉक्टर अबरार तिब के शोबे से मुंसलिक हैं और कुल वक्ती शायर हैं। संजीदगी से शायरी करते हैं, इजहार राय में कोई रूह रियायत नहीं करते, शायरी की तमाम असनाफ पर तवाज़ुई करते हैं, यानी नज़्म मुअर्रा और गज़ल से लेकर नसरी नज़्म तक। इस नशिस्त में इनसे बहुत से मौजूआत पर गुफ्तगु हुई। हमारे हर सवाल का जवाब बेहद वाज़ेह और मुदल्लल था। सो सुनिए डॉक्टर अबरार उल हक की बेलाग गुफ्तगु। अपनी शायरी की इब्तिदा का जिक्र करते हुए ये कहते हैं,
रुदात तो ये जी कि मैं तो शुरू से एक जो एक फितरी रुझान होता है आदमी का, तो वो था, जाहिर है अदब से एक लगाव शुरू से रहा है। तो जब आदमी एक जमाने में सोचता है कि जी मैं दरअसल जिंदगी में करना क्या चाहता हूँ, तो उस दौर में मुझे जल्द ही ये पता चल गया कि शायद ये मेरा तर्ज जिंदगी है। तो अदब मेरे लिए एक तरह जिंदगी का नाम है और मैंने इसको उसी तरह अपनाया भी है, उसी तरह लिख भी किया है। तो इब्तिदा में जाहिर है जैसे आदमी जिस तरह की कच्ची पक्की बातें पढ़ता है, लिखता है, वो सारा करता रहा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फिर आया तो वहाँ पे ایک میگزین ایڈٹ کیا میں نے 16 برس کی عمر میں, جس کا نام اقبال میگزین ہے, وہ ہاسٹل سے نکلتا ہے, تو وہ بہت اچھا تجربہ رہا میرے لیے. اس میں مجھے انہوں نے بیسٹ ایور ایڈیٹر کا اوارڈ بھی دیا, میڈل بھی دیا, کچھ انکریج ہوا. پھر میڈیکل کالج چلے گئے, تو میڈیکل کالج میں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم اس طرح کی نہیں ہوتی کہ اس میں ادب کی گنجائش ہو, لیکن وہاں پہ اردو اکیڈمی, میں ملتان سے پڑھا ہوں نشتر میڈیکل کالج سے, تو وہاں اردو اکیڈمی کے اجلاس ہوا کرتے تھے, جیسے ہلکار باب ذوق ہے اسی طرح. تو وہ میں چھٹی والے روز ہوتے تھے غالباً, جمعہ چھٹی ہوتی تھی یا اتوار, یہ مجھے یاد نہیں ہے, تو وہاں جایا کرتا تھا, نظمیں شاعری کرتا تھا, نظمیں لکھتا تھا, کبھی کبھار غزل لکھتا تھا. تو یوں چلتے چلتے آج تک پہنچ گئے بھائی, یہ ہے سلسلہ اگر بہت مختصر الفاظ میں کہا جائے.
تو یہ باقاعدہ شعری زندگی کا آغاز کب ہوا؟
یہ تقریباً جیسے دیکھیں یہ دو صورتیں ہوتی ہیں نا, ایک تو جب آپ پبلش ہونا شروع ہوئے
جی,
یا جب آپ نے سمجھا کہ آپ واقعی سنجیدگی سے شعر کہہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے تو یوں سمجھ لیجئے کہ 79 اور 80 کے درمیان اوراق میں میں چھپا, اور کشور نائی تب ہوتی تھی ماہ نو کے ایڈیٹر, تو ماہ نو میں میری, تو تب بھی ایک غزل چھپ گئی تھی جب میں 76 کی بات ہے غالباً, جب میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. تو یہ تو آغاز تھا. پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ میں نوکری میں ادھر ادھر ہو گیا, پھر 81 میں میں پنڈی میں آیا, تو وہاں پہ رشید امجد, احمد داؤد, افسانے کا وہ شہر تھا, تو ہم لوگوں نے مل کے ایک ادبی پرچہ شروع کیا دستاویز کے نام سے, جس میں میں واحد اور جونیئر موسٹ اس کا مدیر تھا, ادارتی بورڈ میں شامل تھا رشید امجد, میں نے اور احمد جاوید نے مل کے وہ نکالا. تو وہ بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا میرے لیے, کیونکہ اس میں میرا ایک ایکسپوجر ہوا ہے اس لیول پہ جو جسے ہم نیشنل لیول کہتے ہیں. پھر آگے چلیں تو پھر میں لاہور آ گیا, پنڈی میں ظاہر ہے بہت کچھ کیا, بہت صدارتیں وزارتیں اور اپنی چیزیں تنقید کے لیے حلقوں میں پیش کرتا رہا, اور ریکگنیشن بھی انڈیا میں شب خون میں شائع ہونا شروع ہو گیا تھا. میں اسی زمانے میں فاروقی صاحب بہت محبت کرتے تھے تب بھی, تو جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت پھر بعد میں وہ ڈیولپ بھی ہوئی. تو پھر لاہور آیا, جب تو لاہور میں بھی ہلکار باب ذوق زیادہ فعال ہے, تو اس طرح 97 میں میری پہلی کتاب چھپی لاہور میں جب میں آیا, اور وہ نظم کی کتاب تھی, اس کا نام تھا آخری دن سے پہلے. تو اس کو میری توقع سے بہت زیادہ پذیرائی ملی, اور اس کی جو افتتاحی تقریب تھی اس میں کسی قابل ذکر شاعر کا نام نہیں وہ موجود تھے, ظفر اقبال کی صدارت تھی, میں منیر نیازی مہمان خصوصی تھے, شہزاد احمد پریزیڈیم پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک بہت اچھا مجھے اس سے مطلب فیلنگ بھی بہت اچھی ہوئی. چھپتا میں کافی پرچوں میں رہا ہوں, ادبیات میں چھپا ہوں, انڈیا میں چھپ خون میں چھپا ہوں, ذہن جدید میں چھپا ہوں, استارہ میں چھپا ہوں, پاکستان میں فنون, اوراق, ادب لطیف, سویرا, اب جو نئے پرچے ہیں سمبل ہے, تصدیر ہے, کراچی سے مکالمہ ہے, کراچی سے دنیا ذات ہے, آئندہ ہے, ان سب چیزوں سب پرچوں میں میری ریگولر چیزیں, میری غالباً شاید ہی کوئی جو تازہ نظمیں ہیں دو چار وہی غیر مطبوع ہیں, باقی سب مطبوع ہیں. تو اس کے بعد دوسری پھر مجھے دور آیا 2000 میں کہیں, کیونکہ میں نے غزل کبھی توجہ سے نہیں کہی تھی, شاید پڑھتا رہا تھا بہت غور سے, بہت مجھے تھا ایک لطف آتا تھا غزل کو پڑھتے ہوئے, شعر کو پڑھتے ہوئے. تو وہ ایک مجھ سے فیز آئی جو 2-3 برس میں میں نے پوری کتاب کی غزلیں کہہ دیں. تو وہ 2007 میں پھر کتاب چھپی, اس کا نام ہے غفلت کے برابر. اور پھر اس دوران ظاہر نظمیں بھی کہتا رہا, تو ایک آزاد نظم کی ایک اور کتاب جو ہے وہ تیار ہے, اور ایک میری جو ہے نثری نظموں کی کتاب تیار ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک کام جو جس نے مجھے مختلف ایکسپیرئنس دیا وہ یہ تھا کہ میں نے 2004 کے قریب 2005 میں غالباً ہیرلڈ والوں نے مجھے کہا کہ انگریزی میں آپ سال بھر کے اردو ادب کا تجزیہ بھیجیں. تو وہ میں نے لکھ دیا, ایسے ہی لکھ دیا, کیونکہ انگریزی کا تو میں آدمی نہیں تھا, لیکن وہ خوش قسمتی سے انہیں بہت پسند آیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ہمارے لیے ریگولر لکھیں. تو وہ میں 3 ماہ کے لیے, کیونکہ وہ منتھلی ہے ہیرلڈ, تو اس کے لیے 3 ماہ لکھتا رہا. 3 میں نے لکھے, ایک تو سجاد زیر کی کتاب جو ہے وہ روشنائی جس کا نام ہے اس کا اس کے اوپر تھی باتیں ہوئی. پھر قاسمی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ان پہ لکھا. ایک سال کا تجزیہ پہلے 2005 کا کیا, پھر 2006 کا کیا. تو اسی دوران نیوز جو ہے جو سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے جنگ گروپ کا جو سب سے زیادہ ویل سرکولیٹڈ ڈیلی ہے انگریزی کا, پھر ان لوگوں نے مجھے اپروچ کیا تو پھر میں نے ان کے لیے لکھنا شروع کیا. اور اپنی مصروفیت کے حساب سے میں نے اس کو ریگولر نہیں کیا. آن سنڈے ایک اس میں سنڈے میگزین میں ایک پیج ہوتا ہے لٹریری پیج, اس کا نام لٹریٹی انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس میں اوکیجنلی مہینے میں دو کبھی ایک کبھی تین بھی, تو وہ میں ریویوز لٹریری ایشوز پہ انگریزی میں وہ کالم نگاری بھی کی اور وہ بھی خاصا کام ہو گیا اب تک. تو یہ اگر موٹا موٹا سفر آپ کہیں تو یہ ہے
ماشاء اللہ خاصے بھرپور. ہاں جی آپ کے یہ تین اشرے گزرے. ڈاکٹر ابرار الحق کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ اردو سے نشریات پورے پاکستان کے لیے میڈیم ویوز 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر شام 7 سے صبح 7 بجے تک. ہماری ان طویل نشریات میں شامل ہیں تازہ ترین خبریں, بے لاگ تبصرے, تجزیے, مذاکرے اور آپ کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ. دنیا بھر سے اہم سیاسی اور سماجی, قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر منصوبہ سازوں اور تجزیہ کاروں کے تبصرے پروگرام ان دا نیوز میں. یہ پروگرام وائس آف امریکہ اردو ریڈیو سے ہر شام نشر کیا جاتا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق 8:05 پر. اس پروگرام میں دن بھر کی اہم خبروں پر صرف ماہرین کے تبصرے نہیں, آپ کی آرا بھی شامل کی جاتی ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89.
اس اعلان سے قبل آپ ڈاکٹر ابرار الحق سے ہمارا مکالمہ سن رہے تھے. ان سے ہمارا اگلا سوال تھا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ تین اشرے آپ نے گزرے, دو 20ویں صدی کے یعنی 80 کا اور 90 کا, اور پھر اب یہ 21ویں صدی کا ایک اشرہ. تو ظاہر ہے کہ آپ نے جب یہ اپنے شعری سفر کا باقاعدہ آغاز کیا یعنی 80 کے اشرے میں, تو اس وقت بڑے نام تھے قاسمی صاحب سمیت یعنی فرح احمد فراز, اور آپ کے ارد گرد بہت بڑے بڑے نام تھے. پھر بہت یہ سب بزرگ شعرا تھے, احسان دانش بھی شاید اس وقت زندہ تھے. تو اب آپ 21ویں صدی میں کیا دیکھتے ہیں, اپنے معاصرین کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا وہ سارے بہت سے بڑے نام جو ہیں وہ اب اللہ کو پیارے ہو گئے, تو ان کی کوئی متبادل لوگ آ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ 21ویں صدی؟
یہ بہت اہم سوال ہے اور میرا خیال اس کا جواب ہمیں ضرور دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور میں بھی کوشش کرتا ہوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شاعری میں ڈکلائن آیا ہے یا بڑے لوگ موجود نہیں ہیں, ایسا نہیں ہوا. آپ ذرا دھیان کیجئے نا کہ جس زمانے میں ناصر کاظمی تھے ان کا پورے ملک میں طوطی بولتا تھا, مری نیازی تھے, قاسمی صاحب تھے, ان کو ہم نے سنا کب؟ ان کو ہم نے ریڈیو پہ سنا. وہ معاشرہ ایسا تھا جس میں ٹی وی نے اتنا زیادہ عمل دخل شروع نہیں کیا تھا. ادبی صفحات اگر یاد کریں تو امروز جو ہوتا تھا, میں بچہ تھا اس زمانے میں, امروز کے جو ہیں ادبی صفحے کے انچارج احمد الدین قاسمی تھے. اور وہ احمد فراز کی نظم پکڑتے تھے, اس کا تجزیہ صاحب دیتے تھے. اچھا, ہر ہفتے مشاعرہ ہوتا تھا, ہمارے والد جو ہیں وہ جناب خاموش کرا کے ریڈیو لگا دیتے تھے, ویسے کوئی بولے نہیں, اور وہ یوں داد دیتے تھے جیسے مشاعرے میں نفس نفیس بیٹھے ہوئے ہوں. تو یہ لوگ, پھر آپ گانے والوں کو دیکھ لیں, مہدی حسن نے, نور جہان نے اور لوگوں نے ان لوگوں کو گایا اور اس کی گنجائش تھی کیونکہ لوگ سنتے تھے. تو یہ لوگ ان کے ان ٹولز کے ذریعے, یہ اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے لوگ نہیں تھے, وہ بہت بڑے لوگ تھے اور ہیں اور رہیں گے, لیکن ان کی پذیرائی جس سطح پہ, عوامی سطح پہ, جیسے آپ ان کے نام لے رہے ہیں بڑے کھڑے کھڑے سیدھے سیدھے, میں بھی لے سکتا ہوں, اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ معاشرہ جو تھا اس میں بہت زیادہ ہسل بسل اور کنفیوژن نہیں تھی. اب اگر اب آ جائیں اب نئے لوگوں پہ, میں یقین سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو نسل کے لوگ ہیں وہ کسی طور بھی ان بزرگوں سے, ان کے میں پورے تمام تر احترام کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی سے کم ہیں, ایسا نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ ان کی پہنچ رسائی ایک تو محدود ہوئی, ذرائع ابلاغ نے ترقی کی, انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایکسپلوژن کیا, مختلف ٹولز آئے, انٹرنیٹ آیا, اور اس میں وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا جی کہ آپ کے معاشرے کی ترجیحات کا تعین ہونا, تو ان ترجیحات میں ادب اس طرح سے نہیں رہا. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے بڑے کام کے باوجود ہماری نسل کے لوگ اس طرح سے ان کے نام لوگ نہیں جانتے. شاید مطلب جو بہت سیریس لوگ ہیں, مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ میری کتنی کوئی پذیرائی کہیں ہے. میں تو حیران ہوا کہ گزشتہ برس سے ایک برس پہلے, یعنی گزشتہ سے پیوستہ کہہ لیں, انور سجاد جو ظاہر ہے 80 کے قریب ان کی ایج ہو گئی ہے تقریباً, انہوں نے حلقہ رباب ذوق لاہور کا خطبہ صدارت دیا. آپ کو شاید علم ہوگا کہ حلقے کی ایک روایت ہے کہ ہر برس وہ سالانہ اجلاس کرتے ہیں جس کی صدارت کسی بہت سینئر بندے کو دیتے ہیں, اور وہ ایک خطبہ صدارت دیتا ہے جو سب ادیب سنتے ہیں, اور وہ بہت ویل اٹینڈیڈ گیدرنگ ہوتی ہے. میں یہ حیران ہوا کہ اس سے اگلے برس انہوں نے مجھے کہا, تو میں حیران کیونکہ میں اس ایج گروپ میں نہیں آتا, میں انور سجاد صاحب کے بچوں کی ایج گروپ کا ہوں گا یا تھوڑا سا ان سے بڑا ہوں گا, اس سے زیادہ نہیں, ایک جنریشن کا تو فرق ہے.
بالکل صحیح ہے.
تو میں نے پچھلے برس وہ خطبہ صدارت دیا جس کو اختار حسین, شمیم حنفی, حتیٰ کہ فاروقی صاحب تک وہ پہنچا اور انہوں نے سراہا. تو میرا مطلب ہے کہ ایک خاص حلقے میں تو بھارت موجود ہے یہ پذیرائی. دل ظاہر ہے وہ چمکدار, وہ جو چمک ہوتی ہے, نام ہیرو آپ کو بدل گیا نا, آپ کا ہیرو تو اب کھلاڑی ہو گیا نا, تو یا پھر مطلب میڈیا کا کوئی اینکر پرسن ہوتا جا رہا ہے, مطلب یہ بھی تو دیکھیں آپ, یہ میرے خیال ہے یہ وجہ ہے, ورنہ اس میں کوئی ہاں کمی کوتاہی نہیں ہے.
آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ہوا ہے کہ میڈیا کا جو اس وقت ایک شور اور گوغا ہے اس میں جو آوازیں ہیں وہ دب گئی ہیں,
اور
آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن عام طور پہ اب ایک اصطلاح یہ بھی چل رہی ہے کہ اچھی شاعری تو ہو رہی ہے لیکن کوئی بڑا شاعر نہیں پیدا ہو رہا.
اس کا جواب دینا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اگر جن کے نام آپ نے لیے, آپ خود بھی تو ایک بار نام بھول رہے ہیں, مجید امجد کا,
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ,
راشد کا نام بھول رہے ہیں. کیوں بھول رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اختر الرحمان کا نام بھول رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, جیلانی کامران کا نام آپ بھول رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو منیر نیازی نہیں ہیں, جو فراز نہیں ہیں, اور اس زمانے میں بھی نہیں تھے جب یہ لوگ فراز اور ندیم قاسمی تھے. تو بات یہ ہے کہ مجید امجد بہت بڑا شاعر تھا, ان سب سے بہتر تھا میرے حساب سے, راشد یقیناً آپ کو اچھی طرح علم ہوگا. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بڑی شاعری اب نہیں ہو رہی, یہ
بڑی شاعری ہو رہی ہے, بڑی شاعری ہو رہی ہے, بڑے شاعر نہیں پیدا ہو رہے, یہ کہتے ہیں لوگ.
سر بڑے شاعر بھی تو بڑی شاعری سے پیدا ہوتے ہیں نا, اصل بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ شخصیت کی بات کرتے ہیں, ہاں یہ درست بات ہے کہ اب شخصیت بھی اتنی ون ڈائمینشنل نہیں ہے. مرین نیازی سراپا شاعر تھے, ٹھیک ہے, اب ہم لوگ جو ہیں اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے ہم کوالیفائی نہیں کرتے, یا ہمیں ہم گزار سکتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ایک سراپا شاعر ہوں جناب, ہم کچھ بھی اور نہ ہوں. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ بدلا ہے کہ آپ نے روزی روٹی بھی کمانی ہے, آپ نے کام بھی کرنے ہیں, اور آپ نے شاعری بھی کرنی ہے.
اچھا ایک بات اور آپ سے پوچھنی تھی کہ آج کل میڈیا ایک طرف ہے, ایک حالات حاضرہ سے متعلق مختلف قسم کے واقعات مسائل کی بھرمار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب زمانے میں اتنی ہلچل ہے, شعر گوئی کے لیے یہ ماحول کیا سازگار ہے, یا صرف یہ جو شعر آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ محض بیانات کی حد تک ہیں؟
نہیں نہیں نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو معروضی حالات ہمارے ہیں, یہ آپ کے اندر کے شاعر کو ایک بڑا ایکسپیرینس دے رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سوشل انٹریکشن ہے وہ شاعر کو زیادہ رچ کرتا ہے, اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شاعری ایک طرز زندگی ہے, یعنی آپ کی معروضی زندگی جو ہے آپ کے اندر کی زندگی کو جوہری طور پر تبدیل نہیں کر سکتی. یہ ضرور کر سکتی کہ آپ کا شعری مواد مختلف ہو جائے, آپ کے تجربات مختلف ہو جائیں, لیکن اگر آپ شاعر ہیں, اگر آپ تخلیق کار ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی اینٹ ہے جو آپ کے اندر ٹیڑھی رکھی جاتی ہے قدرت کی طرف سے, اور وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے, ہاں دنیا کہیں کہیں پہنچ جائے. تو مجھے تو یوں لگتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو حالات ہیں یہ کنڈیوسو نہیں ہے کریٹو ورک کے لیے. کریٹو ورک ہو رہا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ پہلے اچھے ورک تک رسائی کے راستے میں کم رکاوٹیں تھیں, اب مطلب اس سے کئی گنا زیادہ رکاوٹیں ہیں, اس لیے اس تک رسائی اور بھی مشکل ہو گئی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا جتنا ہے وہ ٹی وی ہے نا جی, بیسیکلی چینلز ہیں, وہ ادب کو ٹائم کتنا دیتے ہیں؟ وہ تو ایک منٹ نہیں دیتے. تو اگر فرض کریں ہم دو منٹ کے لیے تصور کر لیں کہ جیسے کسی زمانے میں پی ٹی وی مشاعرے کرتا تھا یا ایک ادبی پروگرام بناتا تھا, اگر ان سارے چینلز پہ آدھا گھنٹہ بھی 15 منٹ بھی دینا شروع کر دیں, میرا نہیں خیال کہ شاعری اپنی جگہ نہیں بنا سکے گی.
اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ کی پیشہ وارانہ مصروفیات ہیں, یعنی علاج معالجے والی, تو اس سے آپ کی شعری مصروفیات کیا متاثر ہوتی ہیں, یا یہ دونوں متوازی چل رہے ہیں؟
سر یہ دونوں باتیں پوری طرح درست نہیں ہیں، بلکہ اس میں میں اضافہ کروں گا کہ یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے زندگی میں جب میں فرسٹ ٹائم پوسٹ ہوا تو مجھے پوسٹ مارٹم کرنے کا ایک تجربہ ہوا. ادارے میں ڈیوٹی تھی تو میں نے مارچری کی دیوار پہ نظم لکھ دی، حالانکہ میں پوسٹ مارٹم کر رہا تھا. آپ اندازہ کیجئے نا، ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو چیر پھاڑ کرنے لگے ہیں اور آپ اس سے اتنے زیادہ نازیٹیڈ یا انسپائرڈ یا جو بھی کہہ لیں اس کو، تو وہ اتنے زیادہ آپ نے اس سے ایک آپ کو شوق ہوا کہ میں نے وہ مارچری کی دیوار پہ چاک سے نظم لکھی. تو پھر ہمارے ہاں ایک تجربہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹرمینلی ایل ایک میری نظم ہے کہ وہ مریض جن کے بارے میں ڈاکٹرز جو ہیں شور ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے بچنا نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ مریضوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ مرنے کے لیے آئے. تو اس تجربے نے میرے اندر جس طرح کی گھٹن پیدا کی اور تکلیف پیدا کی، اس سے پوری نظم آیا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں اردو کے یا وہ لوگ جو ایک گھنٹہ پڑھا کے یا ایک گھنٹہ دفتر میں بیٹھ کے پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ان کا سوشل انٹریکشن کم ہے. انسان ہے آپ کا را مٹیریل، شاعری کی کا را مٹیریل شاعری ہے یا پھر انسان ہے. تو آپ شاعری پڑھتے ہیں تو آپ کو شعر کہنا آتا ہے، اور آپ انسان سے ملتے ہیں تو آپ کو شعر میں جو کہنا ہے اس کا پتہ چلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پروفیشن میں اتنے لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور ایسی ایسی حالت میں ملتے ہیں کہ وہ میرے لیے کم از کم ایک کمپلیمنٹری وے آف لائف ہے. اگرچہ بہت مصروف ہے اور بہت اس میں مشقت ہے، لیکن اگین آئی بلیو اندر تھنگ کہ دا ریوارڈ آف ڈوئنگ از دا اپرچونیٹی ٹو ڈو مور. جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو اور کام کرنے کا موقع ملتا ہے. تو مجھے تو میری زندگی نے کمپلیمنٹ کیا ہے. تو اس دور میں مجھے جلدی یہ پتہ چل گیا کہ شاید یہ میرا طرز زندگی ہے. تو ادب میرے لیے ایک طرز زندگی کا نام ہے، اور میں نے اس کو اسی طرح اپنایا بھی ہے، اسی طرح لکھ بھی کیا ہے. تو اس طرح 97 میں میری پہلی کتاب چھپی لاہور میں جب میں آیا، اور وہ نظم کی کتاب تھی، اس کا نام تھا آخری دن سے پہلے. تو اس کو میری توقع سے بہت زیادہ پذیرائی ملی.
ابھی آپ نے معروف شاعر ڈاکٹر ابرار الحق صاحب کی گفتگو سنی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ادبی مجلہ سدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے.
وائس آف امریکہ، ایک مکمل سوشل میڈیا، ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع، یعنی ریڈیو، ویڈیو، ٹی وی، ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں، معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
کلام شاعر بزبان شاعر میں آپ نشر مقرر کے طور پر دو شعرا کا کلام سنیں گے. پہلے سنیے ڈاکٹر خورشید رضوی سے ان کا کلام. سب سے پہلے ایک غزل.
ایک غزل جو یہاں بہت زیادہ لوگوں میں کم از کم مقبول ہوئی، شاید اس اعتبار سے اگر وہ سنا دوں. یہ جو ننگ تھے یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، یہ جو ننگ تھے یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے. کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے. میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے. اور وہ جو مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی، یہی ریزہ ریزہ جو کام تھے مجھے کھا گئے. وہ نگیں جو خاتم زندگی سے پھسل گیا، وہ نگیں جو خاتم زندگی سے پھسل گیا، تو وہی جو میرے غلام تھے مجھے کھا گئے. میں وہ شعلہ تھا جسے دام سے تو ضرر نہ تھا، میں وہ شعلہ تھا جسے دام سے تو ضرر نہ تھا، تو جو وسوسے تہ دام تھے مجھے کھا گئے. اور اس کا آخری شعر ہے کہ جو کھلی کھلی تھیں عداوتیں مجھے راس تھیں، جو کھلی کھلی تھیں عداوتیں مجھے راس تھیں، یہ جو زہر خند سلام تھے مجھے کھا گئے.
ڈاکٹر خورشید رضوی نے ایک آزاد نظم بھی پیش کی.
مجھے اپنے اندر کے سیل فراواں کی یلغار میں اتنی مہلت کہاں ہے کہ میں اپنے باہر بھی دیکھوں. مجھے اپنے اندر کے سیل فراواں کی یلغار میں اتنی مہلت کہاں ہے کہ میں اپنے باہر بھی دیکھوں. یہ سیل فراواں کہ جو میرے تابع نہیں،
یہ سیل فراواں جو میرا موکل نہیں میرے تابع نہیں ہے, یہ سیل فراواں جو میرا موکل نہیں میرے تابع نہیں ہے, مجھے میری تنہائی کی آب رو میں بہائے لیے جا رہا ہے, دبائے ہوئے اپنی مضبوط مٹھی میں میری عیال اڑائے لیے جا رہا ہے, میری اپنی تندی سے, آخری سطور ہے, میری اپنی تندی سے میرے کناروں پہ اڑتا ہوا کف بھی تم دیکھتے ہو, مجھے اتنی مہلت کہاں ہے.
آخر میں ڈاکٹر خورشید رضوی نے ہماری فرمائش پر اپنی ایک پسندیدہ غزل سنائی.
سب کہہ دیتی ہے اشکوں کی روانی افسوس, سب کہہ دیتی ہے اشکوں کی روانی افسوس, راز دل میں ہے کہ چھلنی میں ہے پانی افسوس, راز دل میں ہے کہ چھلنی میں ہے پانی افسوس, پیش آئینہ لبھاتا ہے بڑھاپے کا وقار, پیش آئینہ لبھاتا ہے بڑھاپے کا وقار, ہم نہیں کہتے کہ افسوس جوانی افسوس, ہم نہیں کہتے کہ افسوس جوانی افسوس, اور قید تنہائی ہے یکتائی میں زندہ رہنا, قید تنہائی ہے یکتائی میں زندہ رہنا, دل پہ افسوس کہ رکھتا نہیں ثانی افسوس, دل پہ افسوس کہ رکھتا نہیں ثانی افسوس, تم نے اہل خرد چھان لیے ہفت افلاک, تم نے اہل خرد چھان لیے ہفت افلاک, خاک ویرانہ دل کی نہیں چھانی افسوس, خاک ویرانہ دل کی نہیں چھانی افسوس, اور جس طرح تند ہواؤں سے الجھتے ہیں چراغ, جس طرح تند ہواؤں سے الجھتے ہیں چراغ, عمر بھر مشق بقا میں رہے فانی افسوس. اور اس کا آخری شعر ہے کہ صبح ہوتے ہمیں دیکھا تو بھلا کیا دیکھا, اب کہاں آخر شب کی وہ روانی افسوس.
یہ تھے جناب ڈاکٹر خورشید رضوی جو اپنا منتخب اور پسندیدہ کلام سنا رہے تھے. اور اب سماعت فرمائیے جناب مبشر سعید سے ان کی پسند کی غزلیں.
حالت حال میں کیا رو کے سناؤں تجھ کو, تو پلٹ آئے تو پلکوں پہ بٹھاؤں تجھ کو, عالم ہوش میں مدہوش بنا لوں خود کو, عالم ہوش میں مدہوش بنا لوں خود کو, آیت حسن پڑھوں دیکھتا جاؤں تجھ کو, تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا, تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا, تو ابھی رقص کروں وہ کہ دکھاؤں تجھ کو, تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا, تو ابھی رقص کروں ہو کے دکھاؤں کس کو, کر لیا ایک محبت سے گزارا میں نے, کر لیا ایک محبت سے گزارا میں نے, چاہتا تھا کہ میں پورا بتواؤں کس کو, اب میرا عشق دھمالوں سے کہیں آگے ہے, اب میرا عشق دھمالوں سے کہیں آگے ہے, اب ضروری ہے کہ میں فجدی میں لاؤں کس کو, اس نے ایک بار مجھے پیار سے بولا تھا سعید, اس نے ایک بار مجھے پیار سے بولا تھا سعید, میرا دل ہے تو دل سینے سے لگاؤں تجھ کو, حالت حال میں کیا رو کے سناؤں تجھ کو, تو پلٹ آئے تو پلکوں پہ بٹھاؤں تجھ کو. ایک اور غزل کے میں کچھ یہ سناتا ہوں آپ کو, کب میری حلقۂ وحشت سے رہائی ہوئی ہے, کب میری حلقۂ وحشت سے رہائی ہوئی ہے, دل نے ایک اور کی زنجیر بنائی ہوئی, تیری سورج جو میں دیکھوں تو گما ہوتا ہے, تیری صورت جو میں دیکھوں تو گما ہوتا ہے, تو کوئی نظم ہے جو وجد میں آئی ہوئی ہے, تو کوئی نظم ہے جو وجد میں آئی ہوئی ہے, اور شعر ہے کہ عشق میں عالم تفریق نہیں ہوتا میاں, عشق میں عالم تفریق نہیں ہوتا میاں, تو نے اس دشت میں دیوار اٹھائی ہوئی ہے, عشق میں عالم تفریق نہیں ہوتا میاں, تو نے اس دشت میں دیوار اٹھائی ہوئی ہے, ایک پری ذات کے یادوں میں اتر آنے سے زندگی وصل کی بارش میں نہائی ہوئی ہے, زندگی تیری رفاقت کے طلبگاروں نے, زندگی تیری رفاقت کے طلبگاروں نے, کس لیے موت کی دولت ہی کمائی ہوئی ہے, تم گئے ہو یہ وطن چھوڑ کے جس دن سے سعید, تم گئے ہو یہ وطن چھوڑ کے جس دن سے سعید, ایک اداسی در و دیوار پہ چھائی ہوئی ہے, عشق میں عالم تفریق نہیں ہوتا میاں, تو نے اس دشت میں دیوار اٹھائی ہوئی,
بہت خوب.
یہ غزل میں سناتا ہوں آپ کو.
جی جی.
کام مشکل تھا مگر چھوڑ آیا, کام مشکل تھا مگر چھوڑ آیا, میں محبت کا نگر چھوڑ آیا. خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں, خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں, اور میں زیادہ سفر چھوڑ آیا. خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں اور میں زیادہ سفر چھوڑ آیا. آشیاں میں غم ہجرت کا نشان, ایک ٹوٹا ہوا پر چھوڑ آیا. آشیاں میں غم ہجرت کا نشان, ایک ٹوٹا ہوا پر چھوڑ آیا. خود کو لے آیا میں اس منظر سے اور وہاں دیدے تر چھوڑ آیا. لو بجاتا تو یہ دن کا بات ہے, لو بجاتا تو یہ دن کا بات ہے, رات کی تیخ پہ تھر چھوڑ آیا. ایک دہلیز پہ کچھ پھول دھرے, ایک دریچے میں سحر چھوڑ آیا. خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں اور میں زیادہ سفر چھوڑ آیا.
آپ جناب مبشر سعید سے ان کی غزلیں سن رہے ہیں.
دل کی دنیا پہ حکومت ہے پرانی دل کی, ہر محبت کی کہانی ہے کہانی دل کی. ہم تیرے دل سے نکل کر بھی تیرے دل میں ہیں, ہم تیرے دل سے نکل کر بھی تیرے دل میں ہیں. اس کو کہتے ہیں میاں نقل مکانی دل کی. یہ جو ہم لوگ ہیں چاہت کے نوازے ہوئے لوگ, بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں زبانی دل کی. یہ جو ہم لوگ ہیں چاہت کے نوازے ہوئے لوگ, بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں زبانی دل کی. زندگی تجھ سے یہی ایک گلا ہے تو نے, زندگی تجھ سے یہی ایک گلا ہے تو نے, ساتھ رہ کر بھی کوئی بات نہ جانے دل کی. رات تو رات یہاں چاند بھی ہنستا ہے سعید, رات تو رات یہاں چاند بھی ہنستا ہے سعید. جب سناتا ہوں اسے رام کہانی دل, ہم تیرے دل سے نکل کر بھی تیرے دل میں ہیں. اس کو کہتے ہیں میاں نقل مکانی دل. چلو میں تین شعر سنانا چاہتا ہوں.
جی,
مجھے پرسنلی بہت اچھے لگتے ہیں اور لوگوں نے بہت پیار کیا ان شعروں پہ, تو وہ میں سناتی جا سکتا ہوں.
جی بہتر.
ہاتھ میں ہاتھ لیے پھرتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ لیے پھرتے ہیں, ہم تجھے ساتھ لیے پھرتے ہیں. باندھ کر ایک دیے کی لو میں, باندھ کر ایک دیے کی لو میں, ہجر کی رات لیے پھرتے ہیں. اور آخری شعر ہے کہ مرنے والوں کو کہاں دفن کیا, مرنے والوں کو کہاں دفن کیا, ہم انہیں ساتھ لیے پھرتے ہیں.
کلام شاعر بزبان شاعر. آج آپ نے نشر مقرر کے طور پر دو شعرا کا کلام سنا. پہلے ڈاکٹر خورشید رضوی اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور اس کے بعد جناب مبشر سعید نے اپنی پسند کی غزلیں سنائیں. ادبی مجلہ سدا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اور اب پیش ہے ہمارا مستقل سلسلہ تفہیم غالب. ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 147 اور 148 کی تشریح کر رہے ہیں. یہ دونوں غزلیں بے حد مختصر ہیں.
غالب کی غزل نمبر 147 آپ کی خدمت میں پیش ہے. غالب کی یہ مختصر غزل, اس میں دو اشعار ہیں. غالب نے 1816 میں لکھی, اور یاد ہے کہ غالب کی وہ غزلیں جو انہوں نے کم عمری میں لکھیں ان میں کہیں زیادہ مشکلات ہیں, پیچ ہیں اور ایسے خیالات ہیں جو غالب سے منسوب کیے جاتے ہیں, لیکن وہ آج تک اتنے شارحین نے ان اشعار پہ تبصرہ کیا اور ابھی تک وہ موضوع بحث بنے ہوئے ہیں. تو یہ غزل 147 اور اس کے بعد 148 غزل جو ہے وہ بھی 1816 میں لکھی, اس میں کچھ اسی قسم کے اشعار جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے۔ کہتے ہیں کہ رحم کر ظالم کہ کیا بودے چراغ کشتہ ہے، نبض بیمار وفا دودے چراغ کشتہ ہے، ہیو مرسی او ٹائرنٹ فار واٹ از دا ایگزسٹنس آف اے اسمدرڈ لیمپ، دا پلس آف دا وکٹم آف فیڈیلٹی از دا اسموک آف این ایکسٹنگوشڈ لیمپ۔ پہلے تو وہ بات میں کہتے ہیں کہ رحم کر ظالم، پھر کہتے ہیں کیا حقیقت ہے ایک ایسے چراغ کی جو بجھ گیا ہو یا بجھا دیا گیا ہو، پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ نبض بیمار وفا، کہنے گے جو بیمار وفا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہلے مصرے میں انہوں نے کہا کہ وہ چراغ جو تھا وہ بجھ گیا، اسی طرح سے عاشق جو ہے وہ بھی قریب الموت ہے اور اس کی جو نبض ہے وہ کتنی نازک ہے۔ اس کا خیال یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی چراغ بجھتا ہے اور اس میں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ کس طرح سے ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے اور وہ کس طرح سے محسوس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دھواں جو ہے وہ ایک ہوا کی قسم ہے۔ تو اس سے انہوں نے یہاں مثال دی ہے کہ جو نبض ہے اس کی رفتار اور اس کی جو حیثیت ہے وہ اس دھوئیں کی طرح سے ہے جو اس چراغ سے نکل رہی ہو جو بجھا دیا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں دل لگی کی آرزو بے چین رکھتی ہے ہمیں، دل لگی کی آرزو بے چین رکھتی ہے ہمیں، ورنہ یہاں بے رونقی سودے چراغ کشتہ ہے، دا لانگنگ فار میریمنٹ کیپس اس امپیشنٹ، ادر وائز ہیئر ناٹ بینگ لٹ وڈ بی ایڈوانٹیجیس ٹو این ایکسٹنگوشڈ لیمپ۔ پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ ہمیں دل لگی کی آرزو ہے جو ہماری زندگی میں روشنی برقرار رکھتی ہے، خیال رہے ذکر چراغ کا ہونے والا ہے، تو جس طرح چراغ جلتا ہے اسی طرح سے دل لگی کی جو آرزو جو ہے وہ ہمیں اصل معنی میں بے چین رکھتی ہے، تلاش میں رہتے ہیں ہم چیزوں کی۔ پھر وہ کہتے ہیں ورنہ یہاں بے رونقی، پھر کہتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے غور سے تو چراغ کا جلنا ہی اس کی بدقسمتی کی نشانی ہے، کیونکہ آخر میں وہ چراغ کی بتی بھی ختم ہو جائے گی، وہ تیل بھی ختم ہو جائے گا اور چراغ بجھ جائے گا۔ تو نہ چراغ جلتا نہ وہ اس جگہ پہنچتا کہ وہ اس میں بے رونقی ہو۔ تو اب آپ دیکھیے پہلے مصرے میں انہوں نے کہا دل لگی جو ہے وہ چراغ کی لو ہے جو ہمیں بے چین رکھتی ہے اور اس طرح سے ہماری تباہی کا سبب بنے گی، جس طرح چراغ کا جلنا اس کی نشانی ہے کہ اب وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو دیکھا آپ نے کتنے مشکل خیالات تھے غالب کے جو انہوں نے پیش کیے۔ اگلی غزل جو ہے 148، اس میں تین شعر ہیں، وہ بھی کچھ موضوع جو ہے وہ مسلسل ہے۔ کہتے ہیں چشم خوباں خامشی میں بھی نوا پرداز ہے، سرما تو کہے کہ دودے شولائے آواز ہے، دا آئیز آف دا بیوٹیفل ونس از ٹاکنگ ایون ان سائلنس، دا کلوریم از ون مائٹ سے دا اسموک آف دا فلیم آف اے وائس۔ پہلا مصرع جو ہے وہ قدر صاف ہے کہ محبوب کی جو آنکھیں ہیں وہ خاموش ہیں لیکن پھر بھی بول رہی ہیں۔ دوسرے مصرع میں کہتے ہیں کہ سرما، تو کہتے ہیں کہ سرما جو ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ اس دھواں ہے شعلہ آواز کا۔ عام طور پہ سرمے کو بناتے بھی اس طرح سے ہیں کہ شعلے کے اوپر ایک توا رکھ کے اس میں جو اس کا دھواں ہے وہ جمع کرتے ہیں، تو کچھ ذرا وہ خیال کریں۔ تو پہلے میں نوا پرداز ہے، پھر شعلہ آواز ہے، تو جو آنکھوں کی خوبصورتی سے جو آواز یا بات ہو رہی ہے، جس طرح سے باتیں کر رہی ہیں آنکھیں، وہ ایک دھواں بنا رہی ہیں جو اس کی آنکھوں میں اس وقت لگا ہوا ہے۔ تو اب ذرا ملاحظہ کیجئے، خیالات کچھ یوں ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ خاموش ہیں، بول رہی ہیں، اس آواز میں شعلہ ہے، اس شعلے سے دھواں نکل رہا ہے اور وہ دھواں جو ہے وہ اس کی آنکھوں کا کاجل بن گیا ہے۔ کیا خوب اور مشکل خیال ہے۔ پھر کہتے ہیں پے کرے عشاق سازے تالے نا ساز ہے، نا لگویا گردش سیارہ کی آواز ہے، دا فگر آف لورس از دا انسٹرومنٹ آف اے ڈسوننٹ فیٹ، لیمنٹ از سو ٹو اسپیک دا ساؤنڈ آف دا ریوالونگ آف اے پلانٹ۔ ذکر تھا مشکلات کا، اب دیکھیے غالب اس کو کس درجے پر پہنچاتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جو عاشق کا جسم ہے وہ ایک ساز ہے جس میں بدقسمتی کے گانے وہاں سے نکلتے ہیں، لیکن وہ جو نالے ہیں اگر کہا جائے یا سنا جائے تو وہ گردش سیارہ کی آواز ہیں۔ دیکھیے یہ کہا گیا ہے کہ سیاروں کی گردش جو ہے وہ ہماری بدقسمتی کا باعث ہوتی ہے، تو اب آپ ذرا سوچئے کہ سیارے جو ہیں وہ ریوالو کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں آسمان میں، اس میں سے بھی آواز نکل رہی ہے ایک، وہ آواز جو ہے وہ ان کی بدقسمتی کا موجب ہے، اور وہ موجب جو ہے وہ ان کے جسم کو میں سے جو ایک ساز بن گیا ہے اس میں سے نکل رہا ہے۔ اکثر شارحین نے اس میں کافی لمبی لمبی شرحیں نکالی ہیں، لیکن میرے خیال میں غالب کو شوق تھا کچھ مشکل گفتگو کرنے کا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شعر میں کوئی حتمی معنی نکالے جائیں۔ جس طرح سے ایک ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہے اس کو 10 لوگ دیکھتے ہیں، مختلف معنی نکلتے ہیں، لیکن غالب جس خوبصورتی سے کے بیان میں جو مشکلات ہیں وہ بھی ایک ایسا خیال پیش کرتی ہیں، نالہ گویا گردش سیارہ کی آواز ہے۔ لیکن دونوں اشعار میں، پہلے میں جو انہوں نے کہا تو کہوے کے اور یہاں گویا، تو یہ دونوں تھوڑی سی اس میں کامن گفتگو ہے، کہا جائے سنا جائے۔ پہلے جو شعر میں کہوے کا انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ذرا پرانا محاورہ ہے، استعمال میں نہیں تھا اس وقت بھی۔ اور آخری شعر اس غزل کا کچھ یوں ہے کہ دست گاہے دیدائے خوبار مجنو دیکھنا، یک بیاباں جلوائے گل فرش پا انداز ہے، لک ایٹ دا پاور آف دا بلڈ اسکیٹرنگ آئی آف مجنو، مینیفیسٹیشن آف اے ڈیزرٹ فل آف روزز از اے فٹ وائپنگ کارپیٹ۔ دیکھیے اب انہوں نے کہاں تک بات جو ہے وہ ایگزیجریشن کیا اور بتایا، ایک طرف تو مجنو کی آنکھ ہے جس میں سے خون بہ رہا ہے، لیکن قوت دیکھیں اس کی کتنی ہے کہ اگر ایک بیابان جس میں سارے گل ہی گل ہوں ہر طرف، اب دیکھیے وہ لالی ہے ادھر پھول ہیں، تو وہ بھی ایک مختصر سی جگہ ہوگی صرف پیر صاف کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو مجنو کی آنکھوں سے خون نکلا ہے وہ کتنا وسیع علاقہ اس نے سمو لیا ہے کہ ایک بیابان بھی اگر پھولوں سے بھرا ہو تو اس کے مقابلے میں وہ ایک چھوٹی سی فرشی کارپیٹ سی ہے جس پہ لوگ پاؤں صاف کرتے ہیں۔ تو اس طرح غالب کی غزل نمبر 147 اور 148 جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ 1816 کی غزل ہے، غالب کے بہت ہی بچپنے کی دور کی، تو دونوں غزلوں میں جو خیالات ہیں وہ بے انتہا ایبسٹریکٹ ہیں، مشکل نہ کہوں گا، الفاظ اپنی جگہ ہیں لیکن ایبسٹریکٹ خیالات ضروری ہیں، جو شاید غالب کی ایک اسٹائل تھی اس دور کی، اس زمانے کی۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی دو غزلوں یعنی 147 اور 148 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب، خوش رنگ، با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
لیجیے اب آخر میں ایک خاکہ سنیے، کلاسیکی ادب سے ہمارا انتخاب۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا شمار ہمارے ان انشا پردازوں میں ہوتا ہے جن کی تحقیقات کلاسیکی ادب کا حصہ بن چکی ہیں۔ دلی کی خالص با محاورہ زبان، ہلکے پھلکے جملے، سلیقے سے بات کہنے کا ہنر، یہی سب کچھ آپ کو اس مضمون میں ملے گا۔ یہ مضمون کسی معمولی شخصیت کے بارے میں نہیں ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو زبان و ادب کی ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں۔ ان کا علمی اور ادبی دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ قصہ گوئی سے لے کر تعزیرات ہند کے ترجمے تک سفر خاصا طویل ہے، تصنیفات کا ایک امبار ہے۔ خود مولوی نذیر احمد کی زندگی جد جہد کی ایک بے مثال داستان ہے۔ اس شخصیت کو متعارف کرانا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ خود مرزا فرحت اللہ بیگ اس کی اہمیت سے واقف تھے، یہ جانتے تھے کہ ان کا ظریفانہ انداز تحریر گستاخی کی حدوں کو بھی چھو سکتا ہے۔ دوسری طرف شاگرد ہونے کے ناطے اگر احتیاط کی تو پھر شخصیت نگاری کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اپنے استاد مولوی نذیر احمد کی متنوع ذات کو پوری سچائی سے بیان کرنا یقیناً ایک جوکھم کا کام تھا۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے ایک شعوری توازن کے ساتھ اس حق کو بڑی خوبی سے ادا کیا ہے۔ پڑھنے والے کو نہ گرانی محسوس ہوتی ہے اور نہ تحریر کہیں بوجھل نظر آتی ہے۔ قرآن پاک کے مترجم، مرت العروس کے مصنف، تعزیرات ہند کے مترجم اور سر سید کے قریبی رفیق ڈپٹی نذیر احمد کی اس ذات سے ملیے جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ایک عام اور مشفق انسان کی داستان ہے، غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی انسانی کمزوریاں لیے ہوئے۔ میرا تعارف شاید کچھ طویل ہو گیا ہے، لہذا اب خالد حمید سے مرزا فرت اللہ بیگ کے اس طویل مضمون کے چند ابتدائی اقتباسات سنیے۔
اس سے پہلے کہ میں مولوی صاحب کی ابتدائی تعلیم کا ذکر کروں، میں مولوی صاحب کی شکل و صورت، مکان کی حالت، ان کے رہنے سہنے کے طریقے اور ان کے مشاغل کا نقشہ کھینچ دینا مناسب خیال کرتا ہوں تاکہ مولوی صاحب کے کیریکٹر کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ لیکن سینیمیٹوگراف کا یہ فلم چڑھانے سے قبل میں اپنے طرز بیان کے متعلق معافی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ میری شوخی بعض جگہ حد تجاوز سے بڑھ جائے گی۔ لیکن آپ تمام قارئین اکرام کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر مولوی صاحب خود اپنی سوانح عمری لکھتے تو اس رنگ میں لکھتے، اور اگر آپ ان کی صحبت میں رہے ہوتے تو آپ کو بھی ان کے حالات لکھتے وقت میری ہی طرح معافی مانگنی پڑتی، ورنہ آپ کی تحریر بجائے مولوی نذیر احمد صاحب کی سوانح عمری کے کسی ٹھیٹ ملا کے بے لطف واقعات کا ایک مجموعہ ہو جاتی۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس وقت بھی لکھتے لکھتے پینسل ہاتھ سے رکھ دیتا ہوں اور ایک عالم بے خودی مجھ پر چھا جاتا ہے۔ مولوی صاحب کی کوئی بات نہ تھی جس میں خوش مذاقی کا پہلو نہ ہو، کوئی قصہ نہ تھا جس میں ظرافت کوٹ کوٹ کا نہ بھری ہو، کوئی طرز بیان ایسا نہ تھا جو ہنستے ہنساتے نہ لوٹا دے۔ وہ دوسروں کو ہنساتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے اپنی باتوں سے ان کو ہنسائیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم اور خاص کر میں مولوی صاحب کے سامنے بہت شوخ ہو گئے تھے، لیکن وہ تراہی نہیں دیتے تھے بلکہ کہا کرتے تھے کہ مجھے مقتا اور مسمسے شاگردوں سے نفرت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی صاحب یہ توقع رکھیں کہ میں مولوی صاحب کے حالات متانت کا پہلو اختیار کر کے لکھوں تو میں اس کا صرف یہی جواب دوں گا کہ ہائے کمبخت، تو نے پی ہی نہیں۔ لیجیے اب مولوی صاحب کا حلیہ سنیے۔ رنگ ساملا مگر روکھا، قد خاصا اونچا تھا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا، دوہرا بدن، گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں ورزش کا شوق تھا، ورزش چھوڑ دینے سے بدن مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ بھاری بدن کی وجہ سے قد چونکہ ٹھگنا معلوم ہونے لگا تھا، اس لیے اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا۔ کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا، توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں آزار بند باندھنا بے ضرورت ہی نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا، اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا گیا تھا۔ گرمیوں میں تہمند باندھتے تھے، اس کے پلو اڑسنے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے تھے، اگر اٹھنا ہوا تو پہلے اندازہ کرتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یا نہیں، ضرورت نے بہت مجبور کیا تو ازار مند کی گرہ یا تہمت کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے۔ سر بہت بڑا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا تھا۔ جو تھوڑے سے رہے سہے بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کرا دیے جاتے تھے، ورنہ بالوں کی یہ کگر سفید مقیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر جھالر کا نمونہ ہو جاتی تھی۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ افگن تھیں۔ آنکھوں میں غضب کی چمک، وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بے جانا ہوگا۔ کلہ جبڑا بڑا زبردست پایا تھا، چونکہ دہانا بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی تھی، اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر سانس کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ آواز میں گرج تھی مگر لوچ کے ساتھ، کوئی دور سے جو سنے تو یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہو۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترم بج رہا ہے، اسی لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے۔ اور پاس اور دور بیٹھنے والے دونوں کو ایک ایک حرف صاف صاف سنائی دیتا تھا۔ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتنے بھاری۔ ایسی ناک کو گواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے۔ گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ کلے تو کبھی قینچی کے منت کش نہیں ہوئے، البتہ ٹھوڑی پر کا حصہ کبھی کبھی ہموار کر لیا جاتا تھا۔ داڑھی کی وضع قدرت نے خود فرینچ فیشن بنا دی تھی۔ بالوں میں سے ٹھوڑی اس طرح دکھائی دیتی تھی جیسے ایکس ریز ڈالنے سے کسی باکس کے اندر کی چیز، ٹھوڑی چوڑی اور ان کے ارادے کے پکے ہونے کا اظہار کرتی تھی۔ گردن چھوٹی مگر موٹی تھی۔ لیجئے، یہ ہیں مولوی نذیر احمد خان صاحب۔ اب رہی لباس کی بحث تو اس کا بھی حال سن لیجئے۔ جنہوں نے اسٹیج پر ان کو شالی رومال باندھے، کشمیری جبہ یا ایل ایل ڈی کا گاؤن پہنے دیکھا ہے، انہوں نے عالی جناب شمس العلماء مولوی حافظ ڈاکٹر نذیر احمد خان صاحب ایل ایل ڈی مدظ اللہ العالی کو دیکھا ہے، مولوی نذیر احمد صاحب کو نہیں دیکھا۔ ان کے گھر کے اور باہر کے لباس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگر ان کو روزانہ باہر نکلنے کا شوق نہ ہوتا تو لباس کی مد ہی ان کے اخراجات کی فہرست سے نکل جاتی۔ جب شام کو گھر سے نکلتے تو عموماً ترکی ٹوپی یا چھوٹا سفید صافہ باندھ کر نکلتے تھے۔ گرمیوں میں نہایت صفاف شفاف سفید اچکن اور سفید کرتا پاجامہ ہوتا، اور جاڑوں میں کشمیرے کی اچکن یا کشمیری کام کا چپا۔ چونکہ سراج دین صاحب سے لین دین تھا، اس لیے لال نری کا سلیم شاہی جوتا زیادہ استعمال کرتے تھے۔ پھر بھی وقت بے وقت کے لیے دو انگریزی جوڑے لگا رکھے تھے، جن پر میری یاد میں پالش ہونے کی کبھی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دونوں سوکھ کر کھڑانک ہو گئے تھے۔ ان کا پاؤں تھا کہ ان چینیوں کے سے سخت جوتوں کو برداشت کرتا تھا۔ جرابوں سے انہیں ہمیشہ نفرت تھی، گو دربار میں جانے کے لیے دو ایک جوڑیاں پاس رہتی تھیں۔ یہ تو پبلک کے مولوی صاحب ہوئے۔ اب ہمارے مولوی صاحب کو دیکھیے۔ آئیے میرے ساتھ چوڑی والوں سے چلیے، چوڑی والوں سے نکل کر چاوڑی میں آئیے، الٹے ہاتھ کو مڑ کر قاضی کے حوض پر سے ہوتے ہوئے سر کی والوں سے گزر کر لال کنویں پہنچیے، آگے بڑھیے تو بڑیوں کا کٹرا ہے، وہاں سے آگے چل کر نئے بانس میں آئیے، یہ سیدھا راستہ کھاری باولی کو نکل گیا ہے۔ نکڑ سے ذرا ادھر دائیں ہاتھ کو ایک گلی مڑی ہے، یہ بتاشے والوں کی گلی ہے۔ بتاشے بنتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے یہیں دیکھے۔ یہاں اچار چٹنیوں والوں کی بیسیوں دکانیں ہیں۔ انہی دکانوں کے بیچ میں سے ایک گلی سیدھے ہاتھ کو مڑی ہے، تھوڑی ہی دور جا کر بائیں طرف ایک پتلی سی گلی اس میں سے کٹ گئی ہے۔ اس گلی میں پہلا ہی مکان مولوی صاحب کا ہے۔ مکان دو منزلہ ہے اور نیا بنا ہوا ہے۔ صفائی کی یہ حالت ہے کہ تنکا پڑا نظر نہیں آتا۔ دروازے کے باہر دونوں پہلوؤں میں دو سنگین چوکیاں ہیں۔ دروازے کو عبور کرنے کے بعد صحن میں آتے ہیں۔ صحن کسی قدر چھوٹا ہے، سیدھی طرف دفتر ہے جہاں اکثر دو تین آدمی بیٹھے ہوئے کلام مجید پر حنا کیا کرتے ہیں۔ اس کے مقابل بائیں طرف باورچی خانہ ہے، چولہے بنے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے، مگر برتن اور ہنڈیا وغیرہ جو باورچی خانہ کا جزو لاینفک ہوتا ہے سرے سے ندارت ہے۔ آگ صرف حقے کے لیے سلگائی جاتی ہے، کھانا دوسرے گھر سے پک کر آتا ہے۔ دروازے کے بالکل سامنے ایک گہرا دالان ہے اور اندر ایک لمبا کمرہ۔ گرمی کا موسم ہے اور مولوی صاحب ایک چھوٹی سی میز کے سامنے بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں۔ کمرے کے دروازے بند ہیں، ایک کھلا ہے۔ باہر ایک بڑھیا پھونس چماری بیٹھی پنکھے کی رسی کھینچ رہی ہے۔ ہاں تو میں کیا تصویر دکھانا چاہتا تھا؟ مولوی صاحب کا لباس۔ مگر خدا کے فضل سے ان کے جسم پر کوئی لباس ہی نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا جائے۔ نہ کرتا ہے، نہ ٹوپی، نہ پاجامہ، ایک چھوٹی سی تہمند برائے نام کمر سے بندھی ہوئی ہے۔ بندھی ہوئی نہیں، محض لپٹی ہوئی ہے، لیکن گرہ کے جنجال سے بے نیاز ہے۔ کمرے میں نہایت اجلی چاندنی کا فرش ہے، ایک طرف پلنگ بچھا ہوا ہے، کبھی اس پر چادر ہے کبھی نہیں ہے۔ سرہانے تکیہ رکھا ہے، مگر اس کی رنگت کا بیان احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ البتہ جس گاؤ تکیے سے مولوی صاحب لگے بیٹھے ہیں وہ بہت صاف ہے، قالین بھی عمدہ اور قیمتی ہے۔ اگر مولوی صاحب کی حالت دیکھ کر آپ سوال کر بیٹھیں کہ مولانا اینچے کارست کے کر دے، تو انشاءاللہ یہی جواب ملے گا کہ محتسب را درون خانہ چھے کار۔ جاڑوں میں مکان کے اوپر کے حصے میں رہتے تھے۔ چلیے وہاں کا رنگ بھی دکھا دوں۔ صدر دروازے سے ملا ہوا زینہ ہے اور سیڑھیوں کے ختم ہونے پر غسل خانہ اور بیت الخلاء ہے۔ اس کے بعد ایک دروازہ آتا ہے اور دروازے سے گزر کر چھت پر آتے ہیں۔ سامنے ہی ایک کمرہ ہے اور اس کے دونوں جانب کوٹریاں۔ غسل خانے کے بالکل مقابل دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ آخر میں مولوی صاحب یہیں رہا کرتے تھے۔ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو ان کی نشست سامنے والے بڑے کمرے میں تھی۔ یہاں بھی چاندنی کا فرش ہے، اس پر قالین، پیچھے کا اوتکیہ، سامنے ایک چھوٹی نیچی میز، پہلو میں حقہ۔ اس کی حقیقت کما حقہو بیان کرنا مشکل ہے۔ مولوی صاحب کو حقے کا بہت شوق تھا، مگر تمباکو ایسا کڑوا پیتے تھے کہ اس کے دھوئیں کی کڑواہٹ بیٹھنے والوں کے حلق میں پھندا ڈال دیتی تھی۔ فرشی قیمتی تھی مگر چلم پیسے کی دو والی، اور نیچا تو خدا کی بنا۔ اس کے تیار ہونے کی تاریخ لوگوں کے دلوں سے مدت کی محو ہو چکی تھی۔ ایک آدھ دفعہ ایک صاحب نے نیچا بدلنے کا ارادہ بھی کیا، مگر مولوی صاحب نے نیچے کو جورو کا مترادف قرار دے کر ایسا سخت فقرہ کسا کہ بیچارے ٹھنڈے ہو کر رہ گئے۔ خیر، جاڑے کا موسم ہے، مولوی صاحب بیٹھے حقہ پی رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ سر پر کنٹوپ ہے مگر بڑا دقیانوسی، کبھی کانوں کو ڈھکے ہوئے اور ڈوریاں لٹکتی ہوئیں، کبھی اس کے دونوں پاکھے اوپر کی طرف سیدھے کھڑے ہو کر لاٹ پادری کی ٹوپی کا نمونہ بن جاتے ہیں اور ڈوریاں ترے کا کام دیتی ہیں۔ کبھی پاکھوں کو سر پر اوپر تلے ڈوریوں سے کس دیا جاتا اور اس طرح کنٹوپ فلیٹ کیپ کی شکل اختیار کر لیتا، جس پر روئی کی مرزئی، مگر ایسی پرانی کہ اس کی روئی کی گرمی مدت سے مائل بسردی ہو چکی ہے، اوپر سندلی رنگ کا دھسا پڑا ہوا۔ لیجیے، دیکھا آپ نے ہمارے مولوی صاحب کو۔ چار بجے اور مولوی صاحب نے آواز دی، پانی تیار ہے؟ جواب ملا جی ہاں۔ مولوی صاحب غسل خانے میں گئے، کپڑے بدل، یا یوں کہو کہ جون بدل، باہر نکل آئے اور چلے ٹاؤن ہال کو۔ لیجیے، اب یہ ہمارے مولوی صاحب نہیں رہے، آپ کے مولوی صاحب ہو گئے۔ گھر میں اس لباس سے استغنا کے کئی باعث تھے۔ اول تو یہ بات تھی کہ ان کو اپنے کاموں ہی سے فرصت نہیں تھی، پڑھنے پڑھانے اور لکھنے لکھانے میں ان کا سارا دن گزر جاتا تھا۔ دوسری یہ کہ وہ بہت کم لوگوں سے مکان پر ملتے تھے، جس کو ملنا ہوتا تھا شام کو ٹاؤن ہال کی لائبریری میں جا کر ان سے ملاتا تھا۔ جو لوگ مکان پر آتے تھے وہ یا تو ان کے شاگرد ہوتے تھے یا خود صاحب کمال، اور ظاہر ہے ایسے صاحب کمال لوگ ظاہری حالت کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہیں کتنے پانی میں۔ لباس سے اس بے اتنائی کی تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے، کسی دوسرے کا دولت خانہ نہیں جانتے تھے۔ ان کو جس طرح آرام آتا اسی طرح رہتے، جی چاہتا پہنتے، نہ جی چاہتا نہ پہنتے۔ البتہ جب باہر جاتے تو کھائے من بھاتا، پہنے جگ بھاتا پر عمل کرتے۔ اصل عالم تو گھر پر تھے، باہر نکل کر ظاہری عالم بن جاتے۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ گھر پر کوئی عورت نہ تھی جو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی، یا کم سے کم ان کا کنٹو مرزئی یا سرہانے کے تکیے کے خلاف تو بدل دیا کرتی۔ گھر میں تھا کون؟ ایک مولوی صاحب، دوسرا ایک کاڑا ٹٹو بدھو نفر، ان کا نوکر خدا بخش، وہ بھی ایسا بے پرواہ کہ خدا کی پناہ۔ ظالم نے بہرا بن کر کام سے اپنا پیچھا چھوڑا لیا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز سے جس سے مردے قبر میں چونک پڑے، اس کو کبھی سنائی نہ دی۔ جب تک کسی نے جا کر اس کا شانہ نہ ہلایا، اس نے ہمیشہ سنی کو انسنی کر دیا۔ البتہ حقے کے معاملے میں بڑا تیز تھا، یا تو اس کو یہ خیال تھا کہ حقے کے بغیر مولوی صاحب کے ہاں گزارا ہونا دشوار ہے، یا یہ وجہ تھی کہ تمباکو زیادہ صرف کرنے میں اس کو دو ایک پیسے روز مل جاتے تھے۔ غرض یہ حال تھا کہ حقہ پورا سلکا بھی نہیں کہ وہ چلم اٹھا کر چلا۔ مولوی صاحب ہاں ہاں کرتے رہ گئے اور اس نے جا چلم الٹ دی، دوسرا سلفا رکھا، آگ بھر، چلم حقے پر لا کر رکھ دی، توا گرم، حقہ بھڑک گیا۔ میاں نوکر صاحب کو پھر بلا کر توا ٹھنڈا کرنے اور چلم بھروانے کی ضرورت پیش آئی۔ غرض سارے دن ان کا یہی کام تھا اور وہ اس میں بہت خوش اور مگن تھے۔
ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، مرزا فرحت اللہ بیگ کا تحریر کردہ خاکہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔